الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. آج ہمیں انشاءاللہ سورة العادیات کا مطالعہ کرنا ہے. پچھلے جمعے غیر حاضری ہو گئی تھی کراچی کے سفر کی وجہ سے، معذرت خواہ ہوں. یہ سورت جو ہے جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے، یہ مصحف میں 100ویں نمبر پر ہے. چنانچہ اس کا نمبر جو ہے وہ 100 ہے. اب اس کے بعد گویا 14 سورتیں اور آگے باقی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اس وقت جن سورتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں مکی ہیں، زیادہ اکثر مکی ہیں، چھوٹی سورتیں ہیں. ان میں بھی کچھ سورتوں کی گروپنگ ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو سورت الشمس، سورة اللیل، سورة الضحا اور سورة الانشراح، یہ چار سورتوں کا بھی ایک گروپ تھا جو اس سے پہلے، یعنی مضمون کے اعتبار سے مختلف پہلوؤں سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک گروپ کی سورتیں. اسی طریقے سے یہ چار سورتیں، سورہ زلزال، سورہ عادیات، سورہ القارعہ اور سورۃ التکاثر، یہ چار بالکل ہم وزن سورتیں ہیں، ایک ہی جیسا حجم ہے. اور یہ بھی لگتا ہے کہ ایک اپنی جگہ قرآن مجید میں جو سورتوں کی گروپنگ ہے ان میں سے ایک یہ بھی گروپ بنتا ہے. بہرحال ان مکی سورتوں میں اصل موضوع، اصل مضمون وہ تو فکر آخرت ہی ہے، وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ اس میں ضرور آتا ہے. لیکن ہر سورت کا اپنا ایک منفرد رنگ ہے، منفرد انداز ہے، پھر اس میں ایک خصوصی پیغام وہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ رہنمائی کا اعلیٰ ترین سامان ہے یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. تو آج ہم اب سورۃ العادیات کا مطالعہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحاً، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً فأثرن به نقعاً فوسطن به جمعاً. یہ پہلی جو پانچ آیات ہیں ان میں قسمیں ہیں، اور قسموں کا تعلق بھی گھوڑوں سے ہے. اور اسلوب قرآن مجید میں بھی کل پانچ سورتیں ایسی ہیں جس کے آغاز میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا. چنانچہ ان میں سے جو پہلی سورت ہے وہ سورہ صافات ہے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد. ایک رزم ہے، قسمیں ہیں، ایک خاص انداز ہے، قرآن مجید کے اپنے اسالیب ہیں. اور یہ ادب کے اعتبار سے کلاسیکل ادب عربی زبان میں جو بھی ہوا، ادب کی اعلیٰ ترین شکلیں جو بھی تھیں اس زمانے میں، وہ سبع معلقہ مشہور تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، عربوں میں اپنے زبان دانی کا بڑا ناز تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اصل میں زبان پر جو ہمیں قدرت ہے اور ہمارے پاس جو بیان کرنے کے جو انداز ہیں، وہ شاید دنیا میں کسی اور زبان میں اس انداز سے نہیں. تو اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے اور بقیہ کو عجم کہتے تھے، گونگے لوگ ہیں عرب و عجم. تو انہیں اسی پر ناز تھا، اور قرآن مجید نے اسی میدان میں انہیں شکست دی ہے، اور شکست بھی کیسی زوردار کہ تمہیں اپنی زبان دانی پر ناز ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے خود ہی وضع کر لیا ہے. تو پھر ایک جیسے اس جیسا قرآن لے کر آ جاؤ تم بھی اس مقابلے پر. سبع معلقہ مشہور، بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، بڑے بڑے خطباء موجود ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے ان کی اس دوڑ میں شریک بھی نہیں تھے پہلے سے، جو ایک دوڑ الگ سے لگی ہوئی تھی شاعروں کی، اب تو اس کا حصہ نہیں تھے. پھر اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو اس کے مقابلے پہ لے آؤ. اور وہ چیلنج کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے گویا کہ انہیں ذلیل کیا ہے، ان کی ناک رگڑی ہے، کہ پہلے تو کہا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، پھر فرمایا کہ چلو 10 سورتیں بنا کر لے آؤ، پھر آخر اس میں وہاں تک چلے گئے کہ اچھا ایک ہی سورت بنا کر دکھا دو. اور وہ بہرحال ان میں اتنی حیا تھی کہ انہوں نے مقابلے کی بھی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ نہیں، مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال قرآن کے اپنے اسالیب ہیں. تو 5 سورتوں کے اندر آغاز میں قسموں کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا گیا، ان میں سے ایک سورت جو ہے سورت صافات، دوسری سورت سورت زاریات، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. اسی طرح اس کے بعد جو سورت آتی ہے وہ ہے سورہ مرسلات 29 پارے میں، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لصادق. اس سے اگلی سورت جو ہے اسی ترتیب مصحف میں وہ ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اور پھر آخری سورت جو ہے وہ یہ ہے 5 اس اسلوب میں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاسدن به نقعا فوسطن به جمعا. تو یہ اسلوب قرآن کے حوالے سے بھی ایک خاص مقام ہے. گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے، ایک بات پہلے واضح ہو چکی ہے کہ قسم کا اصل مقصد ہے کسی شے کو گواہ کے طور پر پیش کرنا. ہم جب قسم کھاتے ہیں تو ہم کسی بڑی شخصیت کی قسم کھا کر بات کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر گواہ ہے. چنانچہ سب سے عظیم شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کی ہے، کائنات کی، اور واقعی وہ گواہ بھی ہے ہر چیز پر، تمام حقائق سے وہ واقف ہے. تو لہذا مسلمان کے لیے تو قسم ایک اللہ ہی کی ہے. عربوں کے ہاں بھی رواج تھا بہت قسم کھانے کا، وہ بھی اللہ کی قسم کھاتے ہیں، واللہ باللہ تاللہ، تو وہ بھی اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے. اب اللہ تعالی سے اوپر تو کوئی ہے نہیں، مقام میں، مرتبے میں، علم میں. تو اللہ تعالی جو قسمیں کھا رہا ہے، قسم کا اصل مقصود ہوتا ہے گواہی دینا، پیش کرنا. تو پھر جو شے اس سے اس کی گواہ بنتی ہو، جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس شے کی قسم کھائی جاتی ہے. ابھی آگے سورۃ العصر بھی آئے گی، والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، اس لیے کہ آگے جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق زمانے سے ہے، انسان کے انجام سے ہے. تو یہاں جو قسمیں کھائی گئیں کہ ان کا تعلق گھوڑوں سے ہے اور گھوڑوں کے اندر جو ایک خاص وصف ہے اس کی طرف اشارہ کر کے انسان کو شرم دلائی جا رہی ہے. چنانچہ فرمایا والعادیات ضبحاً، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحاً، اور پھر وہ گھوڑے کے جو سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں. مجرد گھوڑے کی بات نہیں کی گئی، گھوڑا وہ کہ جو میدان جنگ میں وہ گھس جاتا ہے مالک کے اشارے پر. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں جو بھی جنگیں ہوتی تھیں، اس وقت کی سپر پاورز ہوں یا بالکل چھوٹی کمزور کوئی حکومت بھی ہو، ان کے پاس ویپنز تو ایک جیسے ہی ہوتے تھے اور جو کچھ بھی ہے سامان جنگ تو ایک جیسا ہی ہوتا تھا. آج تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے، اب ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے. تو چنانچہ گھوڑا، جنگ میں گھوڑا بہت کام آتا تھا. رسالہ اسے کہتے ہیں جو اٹیک کرتا ہے، پیادہ فوج ہوتی تھی یا گھڑ سوار فوج، انہی دو چیزوں پر مشتمل ہوتی تھی. اور پھر ہاتھ میں کیا ہے، نیزہ ہے یا تلوار ہے یا ڈھالیں ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بس دیٹس اٹ. یا پھر دور سے مار کرنے کے لیے تیر تھے. سپر پاور کے پاس بھی وہی تھے اور کمزور ترین پاور کے پاس بھی وہی تھے. تو لیکن اس میں جو سب سے اہم شے تھی وہ گھوڑے کا جو اسے کہتے تھے رسالہ. اگر رسالہ مضبوط ہے اور اس سے اٹیک کیا جاتا تھا، اٹیک کرنے کے لیے رسالے کو آگے بڑھایا جاتا تھا، وہ گھس جاتا تھا دشمن کی صفوں میں اور اسے جب کھلبلی مچتی تھی تو پیچھے اب پیادہ فوج جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتی تھی. تو اس میں سب کو تجربہ تھا کہ گھوڑا کس طریقے سے وفاداری کے ساتھ اپنے آقا کے اشارے پر اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، اس سے پرواہ نہیں ہوتی. تو نتی انہی گھوڑوں کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے. والعادیات ضبحاً، وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحاً، اور پھر وہ سم، ان کے جو سم ہیں وہ چونکہ نال لگی ہوتی ہے اور وہ فولاد کی ہوتی ہے، اور جب پتھریلی زمین پر وہ تیزی سے دوڑتے ہیں تو پھر چنگاریاں نکلتی ہیں. تو پھر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے. فالمغیرات صبحاً، پھر علی الصبح غارت گری کرنے والے. عام طور پر جو حملہ کیا جاتا تھا وہ ارلی آورز میں. اچھا، عربوں کا معاملہ خاص بھی تھا، ان کے پاس تو کوئی فوج نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن یہ کیا کرتے تھے، یہ لوٹ مار کا کام کرتے تھے اکثر عرب قبائل، یہ ان میں سب میں موجود تھا. ہاں، قریش کے ہاں وہ تجارت بھی ہو رہی ہے، جس میں زیادہ استعمال اونٹ کا ہے. اس علاقے میں تجارت کا ذریعہ جو ہے وہ تو اونٹ تھا، گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی بہرحال دشمن سے مقابلے کے لیے اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے جن کا میں نے ذکر کیا. تو وہ صبح کے وقت عام طور پر ارلی آورز میں جب لوگ بے خبر سو رہے ہوتے ہیں، میٹھی نیند، اس وقت وہ اٹیک کرتے تھے. تو فل مغیرات سبحان، پھر غارت گری کرنے والے صبح کے وقت. فاسر نبی نقعن، اور پھر وہ اس میں گرد اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، گرد اڑانے والے، اس لیے کہ جب گھوڑا کچی زمین پہ دوڑے گا تو پھر گرد و غبار کا ایک طوفان اس کے ساتھ آتا ہے، اس کی سپیڈ، اس کی رفتار، اس کی سرعت، اس کے مطابق ہی پھر وہ گرد اتنا ہی زیادہ اٹھے گا جتنی وہ زیادہ تیزی سے جا رہے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر اس جمعیت کے اندر، فوج کے اندر گھس جانے والے، یعنی موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اور کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مالک کے اشارے پہ چل رہے ہیں وہ، اور وہ وفادار ہے اپنے مالک کا. اور مالک کا کارنامہ کیا ہے؟ مالک نے پیدا تو نہیں کیا گھوڑے کو، مالک اسے دانہ ڈالتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور اس پر وفاداری کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہے. عموماً صاف معلوم ہے اندر جانے کا نتیجہ کیا ہے. جانوروں کے اندر بھی حس ہوتی ہے, انہیں بھی خطرے کا اندازہ ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ قسمیں جو کھائی گئی, اور اس کے بعد اس چیز سے جو گواہی کی جس چیز پر ہے, ان الانسان لربہ لکنود, نتیجہ جو نکل رہا ہے ان سب کا کہ بے شک انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے. وہ رب جس نے اس کو سب کچھ عطا کیا, اسے شرف انسانیت بخشا ہے, اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اسے صلاحیتیں عطا کی ہیں, جو رازق ہے, جو مالک ہے, جو بارش برساتا ہے, جس کے حکم سے جو ہے وہ سورج اس کی تبادل سے فصلیں پکتی ہیں, وہ سب کچھ. میں پھر ایک بار عرض کروں گا کہ اہل عرب اللہ کے منکر نہیں تھے, شرک کرتے تھے اللہ سے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اے نبی آپ ان سے اگر پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے, پیدا کس نے کیا ہے, یہ نظام کون چلا رہا ہے, تو ان کا جواب ہوگا کہ اللہ ہی ہے. اور ایک جگہ نہیں, قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے, اور کہیں انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا کہ نہیں, تسلیم کرتے تھے. ہاں یہ بت ہیں, یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے ان کے بت رکھے ہوئے ہم نے, اور وہ اللہ کی چہیتی ہیں, اور ہم ان کو خوش کریں گے, نظریں نظرانے دیں گے, ان کا بھی بس چلتا ہے, اور یہ اللہ سے منوا لیں گے اور ہماری اخروی کامیابی کا ایک ذریعہ بن جائے گا. ہم شفعاؤنا عند اللہ, یہ بت جو ہیں ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے. یہ تصور تھا, اتنے پاگل تو نہیں تھے کہ وہ سمجھتے کہ ان بتوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. تو یہ ہے اصل مسئلہ, اللہ کو پہچانتے ہیں, کائنات کو چلانے والا وہی ہے, لیکن پھر انہوں نے ناشکری. اور گھوڑے کی مثال دیکھو, تو ان الانسان لربہ لکنود, یقیناً انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور وہ اس بات پر خود گواہ ہے, اسے خوب معلوم. یہی بات سورہ قیامہ میں آ چکی ہے, وہاں فرمایا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ, قیامت کا انکار تو کرتے ہیں, کیسے آئے گی, دوبارہ کیسے اٹھیں گے, دوبارہ کیسے ہمارے اللہ تعالیٰ ہماری دوبارہ کیسے پیدا کرے گا, ہمارے تو ذرات جو ہیں وہ تحلیل ہو چکے ہیں, مٹی کے اندر مل کر مٹی ہو چکے ہیں. تو فرمایا تھا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت پر انہیں کوئی شبہ ہے, بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کا انکار کر کے دنیا میں ڈھٹائی کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. ان کے پاس اختیار اور اقتدار ہے, اس کا خوب ناجائز فائدہ اٹھائیں, جہاں بس چلے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں. اصل سبب یہ ہے. تو وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, یہ انسان جو ہے ناشکرا ہے, اور یہ اس بات پر خود گواہ ہے, اور یہ اصل اپنی اصل حقیقت کو خوب جانتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور یہ جو ہے انسان مال کی محبت میں بہت گہرا ہے, یعنی بہت سخت ہے. یہاں گھوڑوں کا ذکر آیا قرآن مجید میں, وہ بات پہلے آنی چاہیے تھی. قرآن مجید میں جانوروں کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں, اور ان پر تمہیں اختیار عطا کیا ہے. چنانچہ یہ مستقل اپنی جگہ مضمون ہے قرآن مجید کا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رفع رسانی کے لیے ان جانوروں کو تابع کر دیا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً سُورَةُ نَحْلٍ مِنْهُ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. یعنی اور جانوروں کا تذکرہ اس انداز سے ہے کہ اللہ کی نعمت ہے, تم دودھ سے فائدہ اٹھا رہے ہو, ان جانوروں کے اوپر جو ہے وہ تم سواری کرتے ہو, بھاری بھاری بوجھ لے کر جاتے ہو. جیسے سورہ یاسین میں بھی فرمایا کہ اولم یرى الانسان انا خلقنا له مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. تو کیا انسان یہ دیکھتا نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں اس کے لیے یہ حیوانات, یہ جانور چوپائے, اور یہ ان کا مالک بنا بیٹھا ہے. کیا اس نے تخلیق کیا ہے بھیڑ کو, بکری کو, گائے کو, اونٹ کو, گھوڑے کو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا, خالق تو وہ ہے. فہم لہا مالکون, اور انسان ان کا مالک بن بیٹھتا ہے. اسی طریقے سے بہت مقامات پر قرآن نے اس کو بیان کیا ہے نعمت کے طور پر. کہیں قربانی کے اونٹوں کا ذکر آ رہا ہے, والبدن جعلنا لہا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف. گھوڑے کا ذکر صرف یہیں پر ہے خاص طور پر, اور وہ اس کی وفاداری کے حوالے سے. ہاں سواری کے طور پر بھی ہے, لیکن اصل میں جو اس کے اندر جو خاص وصف ہے جس کی وجہ سے قرآن نے اس کا ذکر کیا, وہ ہے مالک سے وفاداری, اور مالک کی خاطر اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنے سے گریز نہ کرنا. اس آئینے میں انسان کو اس کی شکل دکھائی جا رہی ہے. اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ, انسان بہت ہی ناشکرا ہے اپنے رب کا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور اس بات پر وہ خود گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اصل کمزوری کیا ہے اس کی؟ مال کی محبت میں بہت پختہ ہے. یہ مضمون زیادہ واضح ہو کر کھل کر آئے گا ایک سورت کے بعد, جو اگلی سورت ہے اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. یہ بہت بڑی کمزوری ہے انسان کی, مال کی محبت. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. مال کی محبت میں وہ اندھا ہو جاتا ہے, آخرت کو بھی بھلا دیتا ہے, رب کو بھلا دیتا ہے. تو کیا وہ نہیں جانتا اس وقت کو کہ جب کرید لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہوگا؟ مرنے کا تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ موت تو آنی ہے, اصل مسئلہ ہے دوبارہ جی اٹھنے کا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, سب کچھ کرید لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہوگا, کیا نہیں جانتا؟ خوب جانتا ہے. انسان کو اللہ تعالی نے جو اندر سے فطرت عطا کی ہے اور اپنی پہچان کروائی ہے, اور جو نیکی اور بدی کی تمیز رکھی ہے, اس حوالے سے وہ خوب جانتا ہے کہ اس کا حساب بھی ہونا ہے. پھر پہلا انسان جو ہے وہ پہلا نبی بھی تھا, اور اس کے بعد وقفے وقفے سے نبی اور رسول مسلسل آتے رہے ہیں, آتے رہے ہیں, آتے رہے ہیں. رسول نہ بھی آئے تب بھی انسان اپنے اندر سے جانتا ہے کہ کوئی ہے عالم اور, جانا ہوگا. یہ نیکی اور بدی کی تمیز, یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. کچھ چیزیں غلط ہیں, کچھ صحیح ہیں, لیکن انسان نفس اس کا اس کو اکساتا ہے ظلم پر, زیادتی پر, دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا, ڈاکہ ڈالنا. اندر سے وہ سمجھتا ہے کہ میں کر غلط رہا ہوں, حق نہیں ہے. تو وہ خوب جانتا ہے اور وہ بھولا ہوا ہے اس کو. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا وہ نہیں جانتا اس وقت کو کہ جب کرید لیا جائے گا جو کچھ کے قبروں میں ہوگا؟ وحصل ما فی الصدور, جو کچھ کے قبروں میں ہوگا. وحصل ما فی الصدور, اور نکال لیا جائے گا جو کچھ کے دلوں میں ہوگا, ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ اندر ہوگا. ایک چیز تو وہ ہے نا جو ہم پڑھ چکے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ سورۃ زلزال اسی گروپ کی صورت ہے، جس نے ایک ذرہ بھر بھی خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، اس کے سامنے لے آیا جائے گا، اعمال نامہ میں ہر شے موجود ہوگی. اور وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے شر کمایا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، نافرمانی کی ادا کی، وہ سب کچھ بھی ریکارڈڈ ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا. تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے، فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ایک تو یہ کہ جو کچھ قبروں میں نکل آئے گا سب زندہ ہو جائیں گے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، کہیں گے ہماری شامت، یہ کس نے ہمیں جگا دیا ہماری قبروں سے. مرقد آرام گاہ، ہم بھی لکھتے ہیں نا آخری آرام گاہ، آرام کر رہے تھے، کیا ہوا یہ اچانک کیسے ہو گیا. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، اوہو یہ تو وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے رحمان نے، جس کو ہم جھٹلاتے رہے، نظر انداز کرتے رہے. وحصل ما فی الصدور، جو کچھ دلوں کے اندر ہوگا وہ بھی نکال دیا جائے گا، ہر شے، نیت عزائم تک جو ہے وہ آشکارا کر دی جائیں گی. یہ ہے، ایک تو یہ کہ دکھا دیا جائے گا یہ کچھ تم نے کیا تھا، یہ عمل کیا تھا. لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ کام کرتے ہوئے اصل میں نیت کیا تھی، بڑا خدمت خلق کا کام کر رہے تھے، اصل موٹیو کیا تھا، کچھ تو ہمیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ الیکشن کے قریب آ کر جب ویلفیئر کے بہت سارے کام شروع ہو جاتے ہیں تو صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس وقت جو انہیں یہ پریشانی ہو رہی ہے اور غریب کا جو ہے اس کا درد محسوس ہو رہا ہے اور جا کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، گلے لگایا جا رہا ہے اور چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. ساری زندگی سامنے ہے، آگے پیچھے کیا ہوتا ہے ہو معلوم، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، نیتیں اور آزائیں، وہ سب کچھ اس دن کھول کر رکھ دیا جائے گا، کوئی شے جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں رہے گی. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً آج یعنی اس دن ان کا رب ان سے پوری طرح باخبر ہوگا. ویسے تو وہ رب آج بھی پوری طرح باخبر ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا، اس نے اسی لیے پورا ریکارڈ بھی تیار کروا رکھا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خامخواہ میرے نامہ اعمال میں آ گیا، ایسا نہیں، یہ تو نہیں تھا، ایسا تو نہیں تھا، یہ تو میں نے نہیں کیا تھا جس کی مجھے سزا مل رہی ہے. نہیں یار، شے ریکارڈڈ ہے، پورا سب کچھ سامنے آ جائے گا. جیسے فرمایا نا سورہ بنی اسرائیل میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، انسان کی جو قسمت ہے، بدقسمتی، وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے اس کی گردن کے ساتھ. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم نکال ظاہر کریں گے اس دن وہ کتاب جو ہر شے کو کھول کر بیان کر دے گی. یعنی انسان کے اندر ہی وہ بدقسمتی سے مراد یہ ہے آخرت کی ناکامی. یہاں بھی ایک بہت اہم ایشو ہے، اصل بدقسمتی ہے آخرت کی ناکامی. دنیا میں تو انسان کے ساتھ جو حالات گزر رہے ہیں وہ تو امتحاناً ہیں، اس کا تعلق قسمت سے نہیں ہے، امتحان سے ہے. کسی کو ذرا سخت امتحان مل گیا، کسی کو کم مل گیا. جس کو سخت مل گیا اس کو اس کی سختی کا الاؤنس بھی اب دیا جائے گا، جس کا امتحان نرم تھا اس کا حساب سخت ہوگا، ہر چیز بیلنس ہو جائے گی، کسی کے ساتھ رتی بھر ظلم نہیں ہوگا. لیکن ہم نے اس کی گردن کے ساتھ چپکا دی ہے اس کی بدقسمتی، یعنی اس کا اصل انجام کہ وہ کامیاب ہے یا ناکام خوش نصیب ہے یا بد نصیب, اس کا فیصلہ تو وہاں ہونا ہے, یہاں تھوڑی ہونا ہے. اور اس کے لیے گویا کہ ایک گویا چپ موجود ہے انسان کے ساتھ, ہے چپکی ہوئی ہے, اور وہی کھول کر اس کے سامنے ساری تفاصیل دے دی جائیں گی. ونخرج له یوم القیامۃ کتابا, اس کو ہم کتاب کی شکل میں پھر ظاہر کر دیں گے جو ہم نے اس کی گردن سے چپکائی ہوئی ہے, اس کا کوئی عمل جو ہے وہ ان ریکارڈڈ نہیں ہے, عزائم تک محفوظ ہے. تو ان ربہم بہم یومئذ لخبیر, اللہ تو آج بھی جانتا ہے, اس وقت بھی جانے گا, انسان کو بھی یقین آ جائے گا کہ واقعی اللہ باخبر تھا میرے ہر عمل سے, جو کچھ میں کرتا رہا وہ اس سے باخبر تھا, اور اس نے ہماری تسلی کے لیے پورا ریکارڈ بھی سامنے رکھ دیا ہے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے تو کسی شے کو نہیں چھوڑا, کہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے باہر. یہاں پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی. اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان کی دولت نصیب فرمائے, اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کرے کہ وہ سچے مسلمان بن کر اسلام کے صحیح نمائندے کا رول ادا کر سکے, اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی. بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت حالات حاضر کے حوالے سے چند منٹ آپ کے لوں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدقسمتی سے بڑا مختلف ہے. دعا تو میں نے کی ہے کہ ہمارے حالات بدل جائیں, بہتر ہو جائیں, لیکن ابھی کل ہی قومی اسمبلی میں جس طرح کی غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے اور جو بیہودہ اشارے کیے گئے ہیں, سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل فورم ہے یہ, قوم کے چنیدہ افراد ہیں جو یہاں پر لائے جاتے ہیں, یہاں تک کہ مار کٹائی کی بھی نوبت پہنچی ہے, تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ 70 سالہ ریاضت بھی ہمارے سیاستدانوں میں جمہوری رویے پیدا نہیں کر سکی. 70 سال ہو گئے نا پاکستان کو بنے ہوئے, اور پہلے دن سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. وہ جمہوریت کتنے عرصے رہی اور کتنے عرصے جو ہے وہ ایک اور نظام رہا, یہ اس کو چھوڑ دیں, یہ سب بہرحال اس سارے عمل کے ذمہ دار ہم سب ہیں, پوری پاکستانی قوم, جو کچھ ہوتا رہا ہے. اور بدقسمتی سے ہم قومی سطح پر عدم برداشت کا شکار ہیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑے ہی تلخ واقعات, نامناسب, یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہم جن لوگوں کو لیڈر کہنے پر مجبور ہیں ان کا اخلاقی معیار کیا ہے, اور یہ دلیل سے بات نہیں کر سکتے. ظاہر بات ہے کہ بیہودہ گفتگو وہی لوگ کرتے ہیں جو تہذیب سے عاری ہوں, اور شائستہ اور منطقی گفتگو کرنا جن کے بس سے باہر ہو, وہی اس قسم کی زبان استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصلاً ذمہ دار کون ہے, قصور وار کون ہے. قوم نے باہر کیف آئینہ دیکھ لیا کہ اس لیے کہ یہ قوم کے نمائندے کہلاتے ہیں. ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم مغربی جمہوریت کی تقلید تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن بہرحال مغربی جمہوریت اے سچ وہ اسلام سے لگا نہیں کھاتی, لہذا نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, فالو پوری طرح اس کو کرنا چاہتے ہیں, لیکن اسلام کا اپنا ایک نظام ہے. یہ مغربی جمہوریت تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہم نے وہاں سے لیا ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں لیا ہوا, خلفائے راشدین سے تو نہیں لیا, صحابہ کے اسوے سے تو نہیں لیا, یہ ایک نظام ہے آج دنیا میں چل رہا ہے, اور وہ نظام جو ہے ظاہراً بڑا خوش شکل نظام ہے, لیکن جس کو اندر سے دیکھا تھا اس نے کہ جسے اللہ نے وہ حکمت اور دانائی سے نوازا تھا اس نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا. وہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ چنگیز سے بدتر نظام ہے, تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. تو وہ تو اس وقت پہچان گیا تھا. اور اس مغربی جمہوری نظام یہ اصل میں تحفظ دے رہا ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کو جو دجالی نظام ہے اصل میں, سود پر مبنی, یہ اس کا کسٹوڈین ہے. تو نہ چاہے اس کے ذریعے انسانیت کو کوئی خیر نہیں مل سکتا. ہاں حیوانیت کو فروغ ملا, شیطنت کو فروغ ملا. دو بڑی عظیم جنگیں بھی ہو گئیں اور اس کے بعد اب تھرڈ ورلڈ وار کھڑی ہوئی ہے, اور نو انسانی پر جتنے ظلم انہوں نے ڈھائے ہیں آپ کو معلوم ہے, اور جو وہ عزائم رکھتے ہیں. خیر یہ ایک الگ المیہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم مسلسل ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور قومی ہماری زندگی جو ہے وہ گاڑی نوکنگ کر رہی ہے. جب تک ہم اسلامی تہذیب, اسلامی معاشرت اور اسلامی سیاست کو نہیں اپناتے, یوں ہی دنیا کے لیے ہم تماشا بنے رہیں گے. کیونکہ مغربی جمہوریت جو ہے اس سے ہم فطری طور پر ہم آہنگ نہیں ہو ہی نہیں سکتے. وفاقی حکومت نے ابھی حال ہی میں دو فیصلے کیے ہیں, ایک فیصلہ اچھا ہے, خوش آئند ہے, اور ایک فیصلہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے, تشویشناک ہے. جو خوش آئند بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں حکومت کی طرف سے ایک بل منظور کیا گیا ہے کہ جسے قرآن پاک کی لازمی تعلیم کے انتظام کا بل 2017 قرار دیا گیا ہے. یعنی لازمی تعلیم دی جائے گی اسکولوں میں قرآن مجید کی, پورا قرآن ترجمے سے پڑھایا جائے گا, میٹرک تک پڑھایا جائے گا. پورا پڑھایا جائے گا یا نہیں اس میں ابھی تفصیلات سامنے آ جائیں گی, لیکن یہ قرآن کو پڑھانے اور اس کی لازمی تنظیم کا بل منظور کیا گیا ہے. اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, یہ صرف جھوٹی تسلی کا معاملہ نہ ہو بلکہ واقعتاً اس کی عملی صورت جو ہے وہ سامنے لائی جائے, اور ایسا نہ ہو کہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے اور سرخ فیتے کی کاروائی کا شکار ہو جائے جیسے کہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں اس ملک کے اندر. یہ تو اچھی بات تھی, خیر کی بات تھی. اور اسی حکومت نے, وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ایک حکم کے تحت بھارتی فلموں کی درآمد پھر بحال کر دی ہے. گویا ملک میں فحاشی اور عریانی کے فروغ کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. ایک طرف پرانی تعلیمات, دوسری طرف یہ کام. پتہ نہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بات سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ وہ تمام کوششوں کے باوجود کس طرح اللہ کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں, اور ہر روز ان کا سارا خاندان پورے میڈیا پر زیر بحث رہتا ہے. اور جس انداز میں بحث زیر بحث رہتا ہے وہ کوئی خوشگوار انداز نہیں ہے, لیکن سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں. بہرحال منافقت کا انجام بہت ہولناک ہے. یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے, انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.